نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
فندرما پارا سورة بني إسرائيل
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا اس آیت میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جو اصطلاح میں معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے اکثر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا حدیث کی کتابوں میں اس کی بہت سی تفصیلات ملتی ہیں جو 25 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہیں قرآن پاک میں یہاں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی رات میں جانے اور آنے کی بات ملتی ہے اور مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیل قرآن پاک میں نہیں بتائی گئی حدیث پاک میں اس واقعے کی مزید تفصیلات ملتی ہیں کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصا تک برات پر لے گئے وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی یعنی آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء سے ملاقات کی اور وہاں انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اسی موقع پر 5 نمازوں کو فرض کیا گیا آپ بیت المقدس کی طرف دوبارہ پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا حقیقی مشاہدہ بھی کرایا گیا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا ذکر لوگوں سے کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے اور آج کے دور میں بھی بعض مسلمان اس واقعے کے اوپر یقین نہیں رکھتے یہ سوچ کر کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں جبکہ کوئی جہاز وغیرہ بھی نہیں ایجاد ہوئے تھے کہ ایک شخص مکہ سے بیت المقدس تک سفر کرے اور پھر واپس آئے اور احادیث کی روایات کے مطابق آسمان تک جائے اور واپس آئے یہ بات وہی سوچ سکتا ہے کہ جس کو غیب پر ایمان نہ ہو یا اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہو جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اس کو اس بات کے ماننے اور سمجھنے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہو سکتی بات یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں انسان نے کانکورڈ بنا لیے جو آواز کی رفتار سے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھلا کیوں مشکل ہے کہ وہ لائٹ کی رفتار سے چلنے والا براق کا لفظ برق سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی انرجی ہو جیسے لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ وہ چلنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور یہ ٹائم اور سپیس کی یہ ساری باتیں ہماری اس زمین پر ہیں جو ہی آپ اس سے باہر نکلیں ٹائم اور سپیس جو ہے وہ ایک بے معنی سی چیز ہو جاتی ہے بہرحال باقی سب باتیں ایک طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ایک طرف اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سچ فرمایا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے آسمانوں کی سیر کی اور جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سچ فرمایا سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو سچ فرمایا اور یہ سب کچھ کس لیے ہوا تھا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں بات یہ ہے کہ استاد کا علم شاگردوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے اور یقینی علم ہونا چاہیے جو استاد جتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اپنے نالج پر اتنا ہی زیادہ وہ انسپائر کر سکتا ہے اپنے شاگردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے ایک معلم تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ایک یقینی علم دیا کہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عین الیقین کی حد تک تاکہ واپس آ کر جنت اور دوزخ کی بات جب کریں تو اس طرح بیان کریں گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر بیان کرنے والا کوئی بات اس طرح بیان کرتا ہے گویا وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو سننے والوں کو بھی یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ انسان کی حیثیت اور انسان کی عظمت جو ہے وہ تمام فرشتوں اور دوسری مخلوقات سے بڑھ کر ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے ایک مقام پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس سے آگے بس آپ جا سکتے ہیں میں نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نور سے بنی ہوئی اس مخلوق یعنی فرشتوں سے بڑھ کر انسان کی عظمت ہے. فرشتوں کو انسان کے آگے جھکایا بھی گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت میں اعلیٰ ترین بلند ترین مقام رکھتے ہیں آپ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں کسی اور کے جانے کی کوئی صورت بھی نہ تھی اور اجازت بھی نہ تھی. اس سے ایک طرف تو انسانیت کو بلند مرتبہ ملا اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آخری نبی ہے تمام انسانوں کے لیے علم یقین ملا تاکہ وہ ان نشانیوں کو ہمیں بھی بتائیں اور ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں. اس رات میں جو کچھ آپ نے دیکھا جو پیش آیا اس کی تفصیلات ایک اور کیسٹ میں آپ کو مل سکتی ہیں رجب اور شب معراج. جو لوگ مزید انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کیسٹ کو لے کے پوری ڈیٹیل سن سکتے ہیں. انہ ہو السمیع البصیر یقیناً وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. وہ آتینا موسی الکتاب ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا یعنی تورات کو اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ سمجھنا. ذریت من حملنا مع نوح تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. انہ کان عبدا شکورا اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے کہ جن کے اوپر بیٹے اور بیوی جیسی مشکل آئی کہ جب وہ ان سے جدا کر دیے گئے اللہ کے عذاب کی وجہ سے تو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا بلکہ فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے. بنی اسرائیل کی یہ سرکشی کیوں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کو کیوں توڑا؟ بات یہ ہے کہ ان کے اندر نسلی تفاخر بہت تھا, اس بات کا غرہ بہت تھا, غرور بہت تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم تمام دنیا والوں سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہوتے وہ دوسرے لوگوں کے خلاف سازش کر کے ان کا جینا دوبر کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان پر پھر ایسے لوگ مسلط کیے جنہوں نے ان کے غرور کو توڑا اور انہیں سخت سزائیں دی جس کا سلسلہ اس صدی کے شروع تک باقی رہا اور اس میں باقی انسانوں کے لیے بھی اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے کہ خواہ کوئی قوم کتنی ہی چنی ہوئی کیوں نہ ہو کتنی ہی عظیم تاریخ کیوں نہ رکھتی ہو لیکن کسی کو بھی حق نہیں کہ اس زمین پر تکبر اور سرکشی سے کام لے اور دوسری مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا زور توڑا وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا یعنی پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو کچھ سرخروئی ہوئی, ایک احساس پیدا ہوا سنبھلنے کا. جب وہ سمجھے اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی, دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. ہم اپنی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے جو خدا کے خوف سے بندگی کے مقام پر آ جائیں اور سچ کو سچ سمجھیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. فرمایا یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدل ڈالے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اسی طرح مانتا ہے جس طرح خیر ماننی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی، انسان کی کمزوری بتا دی، کہ انسان جب انیوژل قسم کے حالات میں ہوتا ہے تو بسا اوقات اپنے ہی لیے برا چاہنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر ایسے اقدامات کر لیتا ہے کہ جس سے خود اسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا کسی بھی دن کا آپ اخبار اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے حالات جان کر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی پر غصہ آیا تو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، جلد بازی سے ٹریفک کا قانون توڑ کے ایکسیڈنٹ کر دیا اور دوسروں کی ہلاکت کا سبب بن گئے۔ اسی طرح جلدی مال حاصل کرنے کی تمنا میں چوریاں کی، اسی طرح کسی چیز کی طرف اٹریکشن ہوئی تو اس برائی کی طرف جلد مائل ہو گئے اور ساری حدود توڑ دی۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک ہی مجلس سے تین طلاقیں دے دی جاتی ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جلد بازی۔ یعنی کئی کئی سال زندگی کے بہت اچھے گزرے، اولادیں ہیں، جوان ہو گئی، سب روٹین میں جا رہا ہے، کسی چھوٹی سی بات پر نوک جھونک ہوئی اور غصے میں آ کر یکایک دوسرے کو اپنے سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے انسان کے اندر جلد بازی کی قسم کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اور بسا اوقات اس جلد بازی میں انسان اپنے لیے بد دعائیں بھی کرنے لگتا ہے، یا اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دینے لگتا ہے، یا ان کے لیے برا سوچنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے لیے دراصل نقصان دہ ہے۔ اس جلد بازی کو دوسری جگہ پر لگانا چاہیے، اور وہ کیا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو۔ جلدی کرنا ہے تو اچھے اچھے کاموں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ۔ یعنی جلد بازی اس لیے نہیں دی گئی کہ اس سے اپنا برا کرو، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے اپنا بھلا کرو۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ یعنی اگر سارا سال سورج ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا دن رات، تو ہم کو کوئی تاریخ ہی معلوم نہ ہوتی، نہ وقت کا صحیح اندازہ ہوتا، اور ہم کس قدر مشکل میں گرفتار ہو جاتے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، سورج کا مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر ہونا۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ بسا اوقات انسان کی عادت یہ ہوتی کہ دوسری چیزوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے۔ فرمایا، نحوس دوسری چیزوں میں نہیں، تمہارے اپنے عمل میں ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے ہی سمیٹ رہا ہے، قیامت کے دن یہی سمیٹا ہوا کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، اور انسان خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اب اس کو کیا ملنا چاہیے، اس کے کتنے نمبر ہونے چاہیے، اور اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ جو کی راہ راست اختیار کرے، اس کی راست کبھی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ جو اس نے خود گناہ کر کے یا دوسروں کو گمراہ کر کے کمایا ہوگا، بنایا ہوگا، وہ اس کو خود ہی اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرا آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے کے لیے مدد نہ دے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر اسی وقت عذاب لاتا ہے جب اس پر حجت تمام کر دیتا ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ رہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، اور وہ جس حال میں پیدا ہوتے ہیں جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے ویسے ہی مر جاتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی یا ان کو سزا دی جائے گی؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص تک پیغام پہنچا ہی نہیں، جس کو حق اور باطل کا فرق معلوم ہی نہیں ہوا، تو اس کی پکڑ کیسی؟ وما كنا معذبين، ہم عذاب دینے والے نہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی حجت تمام نہ ہو جائے، حق ان تک پہنچ نہ جائے، اور پھر دیکھا جائے ان میں سے انکار کس نے کیا ہے اور ماننے والے کون ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو جلدی ملنے والی چیز کا یعنی اپنی نیکی کے دنیاوی صلے کا کہ میں نے آج نماز پڑھی اور دعا مانگی تو کل ضرور قبول ہو جائے اگر نہیں تو میں نماز اور دعا ہی چھوڑ دوں گا.
نہیں فرمایا جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اپنی نیکیوں کا صلہ جلد چاہتا ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں
جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں
یعنی ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ دے جو کوئی مانگ رہا ہے
جتنا ہم چاہیں دے ڈالتے ہیں
اس کی نیت اور ارادے اور سوچ کے مطابق
پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں
کیونکہ اس نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں.
آخرہ عاجلہ کا اپوزٹ ہے
چونکہ اس نے عاجلہ کے لیے کیا
اس لیے اس کو کوئی صلہ آخرہ میں نہیں ملے گا
اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں
جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر.
اور جو آخرت کا خواہش مند ہو
اور اس کے لیے کوشش کرے
جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے
یہ بہت اہم آیت ہے
کہ صرف خواہش کافی نہیں
خواہش کے بعد کوشش ضروری ہے.
اب دیکھیے کہ دنیا میں جب آپ کسی چیز کے لیے خواہش کرتے ہیں تو پھر بیٹھے نہیں رہ جاتے
خواہش آپ کو بے چین کر دیتی ہے
اور جب تک آپ پوری نہ کر لیں خواہ وہ کسی کا حق مارنے کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو
تو چین نہیں آتا.
اسی طرح آخرت کے لیے صرف خواہش کام نہ آئے گی
صرف اچھی تمنائیں اور امیدیں کافی نہ ہوگی
وہاں کے لیے بھی کوشش شرط ہے.
اسی لیے فرمایا
ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
اور جو آخرت کا خواہش مند ہو
آخرت کو سامنے رکھ کے اچھے عمل کرے
اور اس کے لیے کوشش کرے
جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے
یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کر کے انسان کہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی
نہیں کوشش کا حق عطا کرے.
اور ہو وہ مومن
یعنی ایمان بھی شرط ہے
صرف اچھے کاموں سے بات نہیں بنے گی جب تک ایمان ساتھ نہ ہو
ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی
اس کی سائی مشکور ہوگی
ان کو بھی اور ان کو بھی
یعنی دنیا چاہنے والوں اور آخرت چاہنے والوں دونوں کو
ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جا رہے ہیں.
ایسا نہیں کہ جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اسے دنیا میں ملتا کچھ نہیں
دنیا تو مقدر کے مطابق مل ہی جائے گی.
یہ تیرے رب کا عطیہ ہے
اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں
یعنی دنیا میں رزق اور سامان جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا
کسی کے برا چاہنے سے کسی کا برا نہیں ہو جایا کرتا.
مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے
اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے
یعنی دنیا میں ہی فرق نمایاں ہو جاتا ہے
کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں.
یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں کہ ان کا کھانا پینا لباس سواری مکان بہت اچھا ہوتا ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے حق حلال کا ہوتا ہے جائز طریقوں سے آیا ہوتا ہے اس کو دیانت اور امانت کے ساتھ لیتے ہیں
اور اسی طرح جو کچھ ملتا ہے ان کو اس کو وہ حقداروں پر خرچ بھی کرتے ہیں
وہ مال کو صرف اپنی ذات کے لیے محدود نہیں کر لیتے
اس میں سے سائل اور محروم کا حصہ بھی نکالتے ہیں
اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں
اور ان کا اخلاق اور کردار بہت بڑا فرق بتاتا ہے
ان سے جو آخرت کو نہیں مانتے
یعنی ایک آخرت کو ماننے والے اور دنیا کے چاہنے والے انسان کے طرز عمل رویے اور سوچ اور طرز زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے
اور آخرت کی فضیلت تو وہ اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی
اور اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے.
تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا
ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا
کیونکہ جن کو بھی تو معبود سمجھے گا وہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے.
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غیب میں ہے خود نظر نہیں آتے
اگر نظر آ جائے تو کوئی بھی انسان مانے بغیر نہ رہے
جیسے سورج نظر آتا ہے تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سورج نہیں نکلا.
اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائے تو انسان سب کو چھوڑ کر صرف اس کی طرف نظر جما لے
لیکن یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ غیب کے پردے میں چھپا ہوا ہے
جبکہ دوسرے انسان یا چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نظر آتی ہیں.
انسان چونکہ ظاہر پرست ہے اپنی ظاہر پرستی کی وجہ سے جو چیز نظر آتی ہے اسی میں اٹک کر رہ جاتا ہے
بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے چاند اور سورج کو دیکھ کر ایک مرتبہ سوچا کہ یہ میرا خدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ چمک رہے ہیں لیکن پھر حقیقت ان پہ کھل گئی کیونکہ انہوں نے آنکھ سے نہیں بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا.
تو بہت سے لوگ صرف ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں دل کی بصیرت سے نہیں دیکھتے
اسی لیے ان کو حقائق مختلف طرح نظر آتے ہیں.
حق کو پانے کے لیے صرف بصارت نہیں بصیرت چاہیے ہوتی ہے
اسی لیے بہت سے لوگ بصیرت استعمال نہ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں.
فرمایا تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ عام طور پر لوگ اس میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بڑھاپے میں جب ماں باپ زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ اولاد پر کوئی زور نہیں رکھتے، ان کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، اس لیے عموماً اولاد اس طرف سے غافل ہو جاتی ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہم ترین حصہ کیا ہے؟ کہ ان کی بات کو بہت احترام سے سنا جائے اور جواب بھی احترام سے دیا جائے، اور اپنے پوسچر اور رویے سے بھی احترام نظر آنا چاہیے، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی اکڑ کے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور دعا بھی کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما ان دونوں پر جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جب میں ایک بہت کمزور چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے تکلیف اٹھا کر میری خدمت کی، آج مجھے ان کی خدمت کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی الا یہ کہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا، والدین کی فرما برداری۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو گویا والدین کے ساتھ اچھا سلوک جہاد سے بھی بڑھ کر نیکی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ ایک انصاری آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت شاری میں سے کوئی چیز باقی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، چار باتیں باقی رہتی ہیں، یعنی والدین فوت بھی ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، ان کے حق میں رحم و کرم اور مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، یعنی زندہ والدین کے ساتھ تو عزت احترام نرمی کے ساتھ جھک کر معاملہ ہوگا، اچھے اخلاق کے ساتھ، لیکن جو فوت ہو جائے تو ان کے لیے سب سے پہلے رحم و کرم اور بخشش کی دعا۔ نمبر دو، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی منت مانی ہو، اللہ یا بندوں سے کوئی وعدہ، تو اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر تین، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور نمبر چار، ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا، یعنی جن رشتوں کو انہوں نے جوڑا ان کو ان کے مرنے کے بعد بھی جوڑ کر رکھا جائے۔ فرمایا، والدین کی وفات کے بعد بھی یہ باتیں ابھی تیرے ذمہ باقی ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کہ تم اس بات کو سن کر دل تنگ ہو رہے ہو یا عمل کرنے کی نیت کر رہے ہو۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں یہ انداز بہت کم آیا ہے، لیکن چونکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک عموماً اولاد سے بڑا گراں ہوتا ہے، وہ ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پابندیاں لگاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے عموماً ماں باپ جس طرح بچوں کو چاہتے ہیں، بچے اس طرح والدین کو نہیں چاہتے اور ان سے چھٹکارا اور آزادی ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر ہمارا مہربان ہے، ہم پر ہم سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، اور جو تعلیم اس نے ہمیں دی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، خواہ وہ ہمارے نفس کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ فرمایا، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، یعنی کیونکہ انسان جب ایسی آیات اور احادیث پڑھتا ہے تو اپنے رویے پر شرمندگی ہوتی ہے، جو ماں باپ کو ستانے اور تکلیف دینے میں اولاد اپنی نادانی کی وجہ سے کرتی ہے، تو اس پر حوصلہ دیا گیا کہ پچھلے ہونے والے قصوروں پر اللہ معاف کر دے گا، اگر تم صالح نیک بن کے رہو، آئندہ اچھا سلوک رکھو اور پلٹ جاؤ، اس رویے کی تلافی کر دو اور اللہ کی بات مان کر والدین کو خوش کر دو۔ پھر فرمایا، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یعنی ان تمام کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں اور مسکینوں مسافروں کے حقوق کے فوراً بعد فضول خرچی سے روکا گیا، کیونکہ فضول خرچی ان کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے لگتا ہے تو عموماً پھر رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے کچھ نہیں بچتا، پھر ان کا سوال کرنا اور ان کا اپنی ضرورت پیش کرنا انسان کو ناگوار گزرنے لگتا ہے۔ اس لیے کیا بتایا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، مال ضرورت سے زائد خرچ نہ کیا جائے بلکہ ضرورت کے تحت خرچ کیا جائے، اسی طرح فخر اور نمائش کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. یہ بسا اوقات انسان کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جو ان کی مدد کے لیے ضروری ہے, تو ایسے میں کیا ہے کہ روڈنس نہ کی جائے, بدتمیزی کا رویہ نہ اختیار کیا جائے, باتیں نہ بنائی جائے, نہ کہا جائے یہ روز سر پہ سوار ہوتے ہیں ان کو تو بس مانگنے سے ہی کام ہے اور یہ ہمارے لیے ایک آزمائش بن گئے. نہیں کہیے کہ دوسروں کو تانا نہ دیا جائے, ایسی باتیں نہ کی جائیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی مال خرچ کرنے کے قابل رہتا ہے جو مال کو بے فائدہ مد میں ضائع ہونے سے بچائے. فضول خرچی شیطان کا حربہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر استعمال کرنے کے لیے انسان کے پاس نہ بچے. جب اپنی ضروریات کے لیے بھی نہیں بچے گا, یعنی فضول خرچی کے دو نقصانات ہیں, ایک تو یہ کہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے, اور دوسرے یہ کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے بھی بسا اوقات پھر نہیں پاتا. اب کیا ہوا, جب جائز طریقے سے کچھ موجود نہیں تو انسان ناجائز طریقے اختیار کر کے پھر مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اعتدال کا رویہ بہترین رویہ ہے. خیر الامور اوسطھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین طریقہ درمیانہ روی ہے. آپ نے فرمایا ما اعلی من اقتصدا, وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانہ روی اختیار کرتا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو, نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی مال خرچ کرنے میں جو اعتدال کا طریقہ ہے وہ کیا, کہ نہ تو انسان ایسا کرے کہ کچھ بھی خرچ نہ کرے, اور نہ یہ کہ پھر اس طرح خرچ کرنا شروع کر دے کہ کچھ بھی نہ بچے. یہ دونوں انتہائیں ہیں, ان دونوں کے درمیان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی مال کی تقسیم تو دراصل اللہ کی تقسیم ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس کو زیادہ دینا چاہیے.